جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کے سوالات کو وہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بطور خاص اس پروگرام میں وہ مسائل، وہ احکامات جو لوگوں کو بہت زیادہ بکثرت درپیش ہوتے ہیں اور لوگ عام طور پر ان کے بارے میں سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ ایک مختصر سے وقت میں بہت سے دینی مسائل وہ آپ تک پہنچیں گے اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ثواب کی نیت سے، اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے پروگرام میں ضرور شرکت کیا کریں جتنے ہمارے علم دین کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سے علم نافع کا ہمیں سوال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم جو علم سیکھیں وہ علم بھی ہمارے لیے نفع مند ہو، ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اور سونے پر سہاگا ہے، اور وہ خاص طور پر علم نافع کی ایک خاص شرح کہ جس میں آدمی کا علم بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، برکتیں احادیث روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرا؟
الحمدللہ علی کل۔
خود کا سلسلہ عید کے بعد پہلا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ہے، اور جب شوال المکرم کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر رمضان شریف کے بعد عموماً دعوتوں کے سلسلے، دیگر تقریبات کے سلسلے یہ شروع ہو جاتے ہیں، وہیں نکاح کے معاملات یہ بھی بکثرت لوگ اس طور پر تاریخیں مقرر کی ہوتی ہیں، اچھا کچھ نے منگنی کے اہتمام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال ہے، اور سوال ہی منگنی کے حوالے سے ہے کہ یہ جو منگنی ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام اس کی کس حد تک اجازت دیتا ہے، کس حد تک نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ منگنی نہیں ہونی چاہیے، ڈائریکٹ نکاح ہونا چاہیے، وہ منگنی کے اس حق میں نہیں ہوتے کہ بھئی نکاح کرو، بات پکی ہوگی نکاح کرو۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، منگنی پہلے ہو، پھر کچھ عرصہ منگنی کو چلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تسلی ہو رہی ہے، اب نکاح کی طرف بڑھیں، یا نہ بھی تسلی والا کوئی آپشن ہو، ویسے ہی کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، کسی جاب کی وجہ سے، یا بیرون ملک لڑکا ہے، کچھ ہی وجوہات کی بنا پہ نکاح مؤخر کر دیتے۔ تو بیسک یہ منگنی کی کیا حیثیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن در حقیقت رشتہ ازدواج کا تعلق تو نکاح کے ساتھ ہے، کہ نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ البتہ نکاح کرنے سے پہلے بہت سارے امور جو ہے وہ دونوں خاندانوں کے درمیان بسا اوقات جو ہے وہ طے پاتے ہیں، یا بہت ساری باتیں جو ہے وہ ان کے درمیان ڈسکس جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور ان میں منگنی سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں منگنی کی صورت میں ہوتی ہیں، کچھ منگنی کے بعد ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
شرعی اعتبار سے اگر ہم منگنی کی بات کریں تو یہ ایک وعدہ ہی ہے، چاہے آپ اسے منگنی کی رسم کا نام دے دیں یا رسم نہ دیں، منگنی نہ کہیں، ویسے ہی آپس میں جس کو بات پکی کر کے چلے جانا کہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
رسم کر جانا جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے وعدہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں کا جو ہے وہ نکاح کریں گے،
یعنی رشتہ پکا کر لیا، اگرچہ نکاح میں بھی وقت،
اگرچہ نکاح میں جو ہے وقت ہے۔ بعض جگہوں پر فقط جو ہے وہ یہ بات پکی کر دی جاتی ہے اور گھر میں ہی جو ہے وہ رسم رکھ دی جاتی ہے, لڑکی کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں لڑکے والے, یا لڑکی والے لڑکے کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں, مختلف رسوم کا انداز. بعض جگہ پر جو ہے وہ منگنی کی رسم کو جو ہے وہ انگوٹھی پہنانے سے جو ہے وہ خاص کر دیا گیا ہے کہ جناب ایک محفل ہوتی ہے جس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, تو انگوٹھی فی نفسی ہی پہنانا جبکہ جائز انگوٹھی ہو وہ جائز ہے. ہاں, اس کے انداز اور طریقہ کار کے اندر بہت سارا جو ہے وہ فرق ہے کہ اگر لڑکی کو انگوٹھی جو ہے وہ لڑکے کے فیملی میں خواتین پہنائیں تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن اگر لڑکا خود پہناتا ہے یا اور کوئی نامحرم جو ہے وہ پہناتا ہے اگرچہ وہ ہونے والا سسر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یوں ہی لڑکے کو جو ہے وہ اگر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور وہ سونے کی پہنائی جاتی ہے یا سونے کی
لڑکے کو
پہنا رہے ہیں, تو مرد کے لیے سونا حرام, تو اس کو انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے سونے کی. یوں ہی چاندی کی ہے, لیکن جو شریعت مطہرہ نے وزن بیان کیا 4.5 ماشا سے کم ہو اس سے زیادہ کی ہے یا نگینے زیادہ ہیں. الغرض انگوٹھی میں کوئی ایسی ناجائز چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پہننا مرد کے لیے جائز نہ ہو, یا پہنانے والی اس کو جو ہے وہ نامحرم خواتین ہوں یا اس کی ہونے والی دلہن ہو, تو بہرحال یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, اس کی اسلام اجازت نہیں.
یہ لڑکے کو بھی پہنائی جاتی ہے کچھ خاندان میں, یہ بھی رائج ہے کیا لڑکے کو بھی پہناتے ہیں؟
جی جی, لڑکے کو بھی پہناتے.
تو لڑکے کو پہنائیں گے تو اصل انگوٹھی اور اس
بعض جگہوں پر تو ڈائریکٹ آپس میں دونوں ایک دوسرے کو پہناتے ہیں, لڑکا لڑکی آپس میں جو ہے وہ پہناتے ہیں, اور بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ سامنے نہیں بٹھاتے تو لڑکی والوں کی خواتین آ کے جو ہے وہ لڑکے کو جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہناتے
ہیں. ہاں, عام طور پہ کچھ ایسے علاقے جیسے پنجاب کے ایریاز میں بطور خاص سونے کی انگوٹھی وہ وقت نکاح یا بارات کے وقت جب دولہا پہنچتا ہے تو وہاں ان کی طرف سے اعزاز کے طور پہ.
ہمارے ہاں جو ہے وہ یہاں پر کراچی میں جو ہوتا ہے یہ منگنی کے ٹائم پہ
اس کو جو ہے وہ, تو اور عورت کو جب پہنائیں گے تو ٹھیک ہے اس وقت پہنانے والے کو دیکھیں گے انگوٹھی جیسی بھی ہو, سونے کی ہو, چاندی کی ہو, آرٹیفیشل ہو, کوئی بھی ہو, اور لڑکے کو جب پہنائی جائے گی تو پھر انگوٹھی کو بھی دیکھیں گے اور پہنانے والے کو بھی دیکھیں گے, دو چیزیں اس میں دیکھیں گے. تو منگنی فی اپنے اعتبار سے اگر اس میں کوئی
در حقیقت تو وعدہ ہے, اب اگر وہ ان تمام ناجائز امور سے پاک ہو, بے پردگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, پردے کے انتظام کے ساتھ کوئی تقریب منعقد کی گئی ہے تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ کہ منگنی کر کے دیکھیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے, جو کچھ دیکھنا ہے وہ منگنی کرنے سے پہلے دیکھ لیں, کیونکہ منگنی جب آپ نے ایک وعدہ کر لیا تو بلا وجہ اس وعدے کو توڑنے کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. اور پھر منگنی ٹوٹنے کے اندر جو ہے وہ ایک نارمل وعدہ ٹوٹنا ہوتا ہے, اور ایک منگنی ٹوٹنے کے اندر جو ہے وہ لڑکے یا لڑکی کا دل ٹوٹنے والا معاملہ زیادہ پایا جاتا ہے, خاص طور پہ لڑکی کی طرف یا ان کی فیملی کی طرف. پھر اسی وجہ سے بسا اوقات اس کے اگلے رشتے نہیں آتے کہ یار اس کی تو دو منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں یا ایک ٹوٹ چکی ہے, کوئی تو مسئلہ ہوگا, یعنی وہ لڑکی کی طرف مسئلہ ڈال دیا جاتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ لڑکے والوں کی طرف ہو جنہوں نے منگنی جو ہے وہ توڑی ہو. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ رکھنا کہ منگنی کر کے دیکھیں گے نہیں, جو کچھ دیکھنا ہے آپ پہلے دیکھ لیجیے, اور پھر اس کے بعد جب آپ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر اس کو نبھانے کا ہی پورا جو ہے وہ ذہن رکھیں. ہاں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں ایسی چیز نکل کے آ جاتی ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی وہ چیز وہاں پر رشتہ کرنا مناسب نہیں ہوتا تو وہ جدا بات ہے, لیکن بہرحال اولاً یہی ہے کہ منگنی سے پہلے ساری دیکھ بھال کر لیں, اور پھر جب منگنی ہو جائے تو پھر اس وعدے کو نبھائیں. اور یہی سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ وعدہ ہے نکاح نہیں, تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپس میں منگنی کے بعد منگیتر اور کا آپس میں رابطہ رکھنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے. بعض لوگ یوں بھی منگنی کرتے ہیں کہ منگنی کرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے, پھر جو ہے وہ ہم نکاح جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کر دیں گے.
ان لڑکے لڑکی کا آپس
لڑکے
رابطہ, خاندانی رابطہ چھوڑ,
لڑکے لڑکی کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ, تو یہ بھی جائز جو ہے وہ نہیں ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہوا تو ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے, ابھی تک دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں, پردے کے وہی تمام احکامات ہیں, اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی فیملی کے بھی جو افراد ہیں ان کے لیے بھی پردے کے وہی احکامات ہیں کہ لڑکی کے لیے جو اس کا سسر ہے ابھی نامحرم ہی ہے, منگنی سے وہ محرم نہیں ہوا,
ٹھیک ہے,
وہ نکاح کے بعد جو اس کی شرائط ہے اس صورت میں جو ہے وہ محرم ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر لڑکے کی جو ساس ہے تو وہ بھی اس کے لیے نامحرم ہی ہے, تو اس کے بھی پردے کے وہی احکام رہیں گے. باقی اس کے علاوہ جو ہے ان کے ساتھ تو باہر نکاح کے بعد بھی پردہ ہی رہتا ہے, جو کہ سالی ہے یا دیور ہیں یا دیگر معاملات ہیں, تو اس بات کا بھی خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ رشتہ منگنی کی صورت میں ہونے کے بعد بھی یہ دونوں آپس میں نامحرم ہی ہیں, ان کا آپس میں میل جول رکھنا, بات چیت کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. منگنی کے بعد کے یہ معاملات بھی ان میں کئی اس طرح کے مسائل کے لڑکے لڑکی کا آپس میں اس روابط ربات کو لوگ تو سمجھتے ہیں جب بات پکی ہوگی نکاح بھی اب ہونے کو قریب ہے تو اب اس کو گویا کہ وہ ایک بیوی ہو چکی ہے, اب وہ چاہے خود ساتھ جائیں شاپنگ کرنے جائیں ان کو اپنی پسندیدہ خریداری بھی کرنی ہے شاپنگ بھی کرنی, اس کو بالکل ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس سے منع جو کریں اس کو کہیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہے کیوں منع کر رہے ہیں کس وجہ سے. ہاں اسلامی گھرانے الحمدللہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وضاحت کے اندر باقاعدہ کوئی مولانا ہے یا اس طرح کے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, والد ہے تو ایز اے والد اس کی ذمہ داری ہے, والدہ کی بھی ذمہ داری ہے اور خود جن کی منگنی ہو رہی ہے ان کی بھی آپس میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابھی تک آپس میں غیر محرم ہیں, منگنی وہ نکاح نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر منگنی تو ہو گئی ہے, کچھ لوگ منگنی کے بعد استخارے کر رہے ہوتے ہیں, اب بات بھی پکی کی ہے آپ نے اور اس کے بعد اب کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ منگنی توڑنے کا کوئی ریزن چاہیے, کیا ریزن ہے کیوں توڑیں گے منگنی,
استخارہ میں آئی
تو اب کوئی عام نہیں ملتا تو کسی مولانا کو آگے کر دیں گے, جی فلاں مسجد کے وہ مولانا صاحب تھے انہوں نے بولا کہ استخارے میں نہ کر دی انہوں نے تو اب آپ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ہم اس وجہ سے توڑ رہے ہیں. تو دو چیزیں آپ سے پوچھوں گا, منگنی کے بعد استخارہ ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے, اب اور منگنی کر کے اب توڑنا اس کی اسلام میں کیا ہے؟
بالکل استخارہ جو ہے وہ کسی کام کے کرنے سے پہلے ہوتا ہے اور اس میں بھی بڑی چیزیں کو دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ناجائز چیز نہ ہو, کہ استخارہ جائز امور کا ہوتا ہے. پھر اس میں آپ کا ذہن کسی ایک طرف مائل نہ ہو چکا ہو, آپ ابھی کشمکش میں ہیں کہ کرنا ہے نہیں کرنا, تو استخارہ کیا جاتا ہے. اگر آپ جائز معاملے میں ایک طرف جو ہے وہ پکا ذہن بنا چکے ہیں تو اب استخارہ نہ کیجیے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے. تو استخارہ اگر کرنا ہے تو یہ پہلے جو ہے وہ کیا جائے,
رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں
بات چیت ہوئی ہے معلومات لی ہیں, ٹھیک ہے اب آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا آپ نے بھی دیکھ لیا سمجھ آ رہا ہے ہم دونوں خاندانوں کو, ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ استخارہ بھی کروا لیتے ہیں. لیکن منگنی ہونے کے بعد استخارہ کرنا یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب استخارے کی حاجت نہیں ہے کہ اب آپ سامنے والے سے وعدہ کر چکے ہیں, اب اس وعدے کی پاسداری جو ہے وہ کیجیے. شریعت مطہرہ وعدے کی پاسداری کا حکم دیتی ہے, بلکہ منافق کی علامات بیان کی گئیں کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے. مسلمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے, مسلمان تو وعدے کا پکا ہوتا ہے تو اس کو اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ہی حکم ہے. جب تک کوئی شرعی وجہ یا کوئی ایسی جو ہے وہ وجہ سامنے نہ آ جائے کہ جس کی بنیاد پر واقعی اس رشتے کو آگے لے کر چلنے میں جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہو, تو بہرحال اس وقت تک منگنی کو ہرگز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. بسا اوقات لڑکے لڑکی آپس میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, خاندان والوں کے آپس میں کوئی کسی بات پر جو ہے وہ انبن ہو جاتی ہے, فلاں نے مجھے پانی نہیں پوچھا, فلاں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, مختلف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. بہرحال اس رشتے کے ساتھ ان دو بچے یا بچی ان بچے بچی کا جو ہے وہ آپس میں ایک جو ہے وہ تعلق جڑا ہوا ہے, جس سے ان کا اس معاملے کا ٹوٹنا ان کے دل کو جو ہے وہ توڑ سکتا ہے. تو ان تمام امور کا فیملی والوں کو خیال رکھنا ضروری ہے. آپ نے منگنی کی بات کی, اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے گھرانے جو دینی ماحول رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں ان کا تو یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہماری بچی منگنی کے بعد بات نہیں کرے گی, رابطہ نہیں رکھے گی, لیکن سامنے والوں کا یہ ذہن بسا اوقات نہیں ہوتا, جس بنیاد پر منگنی ٹوٹ جاتی کہ بھائی یہ تو لڑکی بات نہیں کر رہی. تو یہاں میں یہ ذہن دوں گا کہ چاہیے یہ کہ منگنی کے وقت ہی شروع میں یہ بات کر لی جائے,
بتا دیا جائے
کہ بھائی دیکھیں منگنی ہو رہی ہے لیکن بہرحال ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا, اس پر ایگری ہیں تو منگنی کریں,
ورنہ
ٹھیک ہے پھر نکاح کی صورت بنائیں اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ جائز طریقہ اختیار.
صحیح ہے. اچھا منگنی کے کتنے عرصے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اس کی بھی کوئی ہوتی ہے؟ یہ دو سوال ہوتے ہیں, نکاح کے بعد کتنے عرصے بعد رخصتی ہونی ہے اور منگنی کے کتنے عرصے بعد نکاح, ان کی آپس میں بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے؟
شرعی اعتبار سے تو دیکھیں اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, البتہ اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ بسا اوقات جتنا زیادہ وقفہ ہوتا ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ مسائل خاندانوں میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں
اور ایک دوسرے کا پھر وہ ایک مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کچھ دو مہینے اور آگے ڈیلے ہو جاتا ہے کہ نہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے, وہاں سے کیا ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اب ہم بھی کسی دعوت میں ایسا کر کے دکھائیں گے ایسا کچھ کریں گے, کچھ انتقام لیں, کوئی بدلہ لیں, تو پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے. تو یہ کئی طرح کے مسائل ناظرین درپیش ہو جاتے ہیں. تو جب تک شریعت کو فالو کریں گے اور اسی شریعت کے احکامات کو یہاں مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ اسی میں ہی ہمارے لیے بہتری رہے گی, ہمارے بچوں کے رشتوں میں بھی بہتری رہے گی. رشتہ دیکھنے کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے, اس معیار کو بھی ہم شریعت کے مطابق ہی اگر لے کر چلیں گے, دیکھیں گے, تو انشاءاللہ آگے گھر کے اندر بھی امن رہے گا, گھر کے اندر بھی ان کے گھر بھی آباد رہیں گے. لیکن جب شروع میں ہی کچھ اور نیتیں شامل ہو جاتی ہیں اور کچھ تمے اور لالچیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک مقدس نکاح کا رشتہ اور یہ ازدواجی رشتہ یہ پھر پوری طرح وہ مکمل نہیں ہوتا, اس میں کئی دھراڑیں پڑ جاتی ہیں. اور چونکہ تمائی چیزوں کا ہے, لالچ ہے اسی دل میں آ گئی, تو اس وجہ سے پھر کئی چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں. کفیل صاحب, منگنی تو ہو جاتی ہے, اب یہاں پہ ایک اور بھی ساتھ بات ہے, منگنی ہو گئی, اب کہیں اور سے بھی رشتہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب پہلے جو منگنی انہوں نے یہاں کی ہے لیکن اب ان کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے توڑنے کا ایک عام سبب ہوتا ہے. اچھا, اس میں کوئی بیسک کوئی اور وجہ نہیں ہوگی خاص, وہ یہ ہوگا اس کی آمدنی اچھی ہے, اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں, اس کا مکان اچھا ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, دیگر یہ چیزیں بھی ہیں, تو اس وجہ سے کچھ منگنی توڑنے کی طرف جاتے. یہ دونوں فریقین کی, یعنی ہر ایک منگنی کے بعد اپنے پاس یہ اختیار گویا کہ رکھتا ہے کہ ابھی اور بھی ڈھونڈتے رہو, ابھی بات چیت کرتے رہو. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
بالکل, ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہرگز درست نہیں ہے, بلکہ یہ نیت رکھنا ہی درست نہیں ہے
کہ کوئی اور ملے توڑ دیں,
اور ملے گا تو توڑ دیں گے. یعنی یہ تو گویا کہ آپ وعدہ خلافی کا پورا ذہن رکھ کر بیٹھے ہیں کہ وعدہ خلافی,
یعنی شروع سے ہی آپ کی یہ نیت شامل ہوگی,
تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے لالچی ہوتے ہیں پھر سامنے سے انہیں بھی اسی طرح کے لالچی ملتے ہیں. آج آپ نے کسی کا اچھا رشتہ دیکھ کر, یا اچھا رشتہ تو نہیں در حقیقت تو پیسہ دیکھ کر بسا اوقات یہ جو ہے وہ رشتے توڑے ہی آتے ہیں, تو آپ نے توڑا ہے تو ہو سکتا ہے پھر اس کو کوئی اور اچھا ملے تو وہ آپ کا جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ چلا جائے. تو بعض لوگ اس طرح کے جب کرتے ہیں لالچ میں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب ان کی بیٹیوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہوتے, کہ وہ پہلے ایسا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ علاقے میں یا معاشرے میں یا برادری میں بدنام ہو چکے ہوتے ہیں, یا بدنام نہیں بھی ہو تو مکافات عمل کے طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا.
حالانکہ حدیث پاک میں بھی اس چیز کی واضح ممانعت یہ فرمائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی منگنی کے پیغام پر اپنا پیغام نہ دے. تو اس کی شرح میں بہت پیارے کلمات لکھے ہوئے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس نے منگنی کے لیے یعنی دیکھا ابھی, اور نکاح کے پیغام کے لیے, منگنی پر نہیں نکاح کے پیغام پر دوسرا پیغام نہ بھیجے, ابھی دیکھا, پھر دوسرے نے دیکھا, تیسرے نے دیکھا. لیکن ہمیں کسی کے بارے میں, فریقین کے بارے میں یہ اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بالکل رشتہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کی ذہنی آمنگی ہو چکی ہے, تو اب ہمارا دین تو اتنا حسن سکھاتا ہے, خوبصورتی ہے مدنی چین کے ناظرین, کہ اب دین کہتا ہے کہ ان دونوں کو کرنے دو, اب بیچ میں تیسری پارٹی نہ آئے, بیچ میں تیسرا آدمی اور کوئی خاندان ایسا نہیں آنا چاہیے. تجارت میں بھی یہی اصول فرمایا گیا ہے کہ کسی کی بیع پر, ایگریمنٹ پر, بیع ابھی ایگریمنٹ بننے کے لیے ابھی ہو رہا ہے, ابھی کچھ باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں ہے لیکن وہ ذہنی طور پر تیار ہیں, بیچ میں کچھ ایسے ایجنٹ بیچ میں آ جاتے ہیں, ان کو اپنی کمیشن کی وجہ سے وہ دوسرے کا سودا بھی تڑوا دیتے ہیں, ان کے ذہن بھی خراب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, اپنی بوٹی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا بکرا بھی ذبح کر دیں گے, یعنی اس کا بکرا جاتا ہے تو جائے. اس کے اندر اگر ہمیں ہماری اجرت یہ مل رہی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے. اور اب دو بےچارے اگریمنٹ کر رہے ہیں, مکان بیچنا ہے, اب ان کا ذہن بالکل مل چکا ہے, اب خام خواہ اس کے ذہن میں نہیں بھائی آپ کو پانچ اور اوپر میں دلا دوں گا, اور اس کو کہ تمہیں کہیں اور سے میں یوں کر کے دلا دوں گا, تو ان دونوں میں دھراڑ ڈال دیتے, کیا کہیں گے؟
یہ جو آپ نے منگنی والی بات کی, اس میں تو بسا اوقات اگر ہم دیکھیں, بسا اوقات کے بلکہ اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس تڑوانے کے پیچھے کتنے گناہ جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں. کہ جناب جو ہے وہ رشتہ تڑوانے, اچھا اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو رشتہ کروانے والے یا والیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے, کہ وہ یہ رشتے اس طرح سے جو ہے وہ جمپ آؤٹ جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلانی فلاں سے جو ہے وہ کر لیں, اس کا یہ ہے, اچھا پھر اب ان کی برائیاں, جس کی پہلے تعریف کر کے رشتہ کروایا تھا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی برائی بیان کر رہی ہے کہ نہیں یہ تو ایسی نہیں ایسی ہے یا لڑکا ویسا ہے. تو کئی جھوٹ تہمتیں لگا کر بہرحال یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, جس سے بچنا ضروری ہے. اور دیکھیں کہ اسلام نے جب ایک خرید و فروخت بزنس میں اس چیز کو منع کر دیا, حالانکہ بزنس تو ایک چلیں ایک بزنس ہے نا, ایک ٹیمپریری جو ہے وہ چیز ہے, تو جب اس سے اسلام منع کر رہا ہے تو پھر یہ جو رشتہ ہے جو کہ زندگی بھر کا عموماً ساتھ ہوتا ہے نکاح کا معاملہ, تو اس کے اندر کس قدر جو ہے وہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان دو مسلمانوں کے آپس میں ناچاکی ہو یا ان کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹے. اگر ٹھیک ہے کسی کو اگر اس کے حصے سے زیادہ بھی مل رہا ہے تو آپ کو جیلس ہونے کی کیا حاجت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے مطابق جو ہے وہ عطا فرمائے گا.
ٹھیک ہے, کچھ کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے, جس پر قضا نمازیں ہوں کیا وہ نوافل چھوڑ سکتا ہے, جیسے ظہر کی بات کے نوافل اور عشاء کی بات کے نوافل؟
ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو, یہ بتائیں بھائی. یہ تو
جی ہاں بالکل, جس پر قضا نمازیں ہوں اس کو نوافل کی جگہ پر وہ پڑھ سکتا ہے, بلکہ جس کے ذمے زیادہ ہوں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کی جگہ پر وہ اپنی نوافل اپنی قضا نمازیں ادا کرے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ذمے سے سبکدوش ہو جائے. البتہ وہ نوافل جن کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر روایات جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں, جیسے اشراق چاش کے نوافل ہیں, تہجد کے نوافل ہیں, تو وہ قضاء عمری کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو عام نوافل ہیں ان کے اندر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پہلے قضاء کو ترجیح دیں.
ٹھیک ہے, یہ سوال آیا ہے, کہتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر میں کسی نے منگنی ٹائپ کا ہی معاملہ ہو گیا, پھر بات چیت بھی کرتے رہے, اب شادی کی عمر طے کی ہے لوگوں نے, رشتہ داروں نے 25 سال, عمر ان کی 16-17 سال ہے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں رشتہ طے کرنا بات چیت طے کرنے میں تو حرج جو ہے وہ نہیں ہے, اور وہی جو ہم نے بات کی کہ ایکسپائری نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ ایکسپائری ہو جائے گی. ہاں البتہ والدین کو چاہیے کہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل جو ہے وہ کریں, اور جتنا جلدی ممکن ہو دیگر امور کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح جیسا جو ہے وہ مقدس رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا جائے. جو بات چیت کا اب تک جو رہی اس سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ضروری ہے, اور آئندہ کے لیے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس چیز سے بچنا ضروری.
ٹھیک ہے, نماز اوابین اور صلاۃ الاوابین میں کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے یا ایک ہی؟
نماز کو ہی جو ہے وہ عربی میں صلاۃ کہتے ہیں, تو نماز اوابین ہے اور عربی میں صلاۃ الاوابین ہے, تو دونوں ایک ہی ہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ سوال اچھا.
مدر اقبال اتاری, مدری چینل کا بہت پیارا سلسلہ دار الافتاح, اس سلسلے کے اندر آج میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور شادی بیاہ پر جس طرح غیر شرعی رسمیں کی جاتی ہیں اس میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ دولہا اور دلہن کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, اگر دولہا کو سونے کی انگوٹھی یا گانا وغیرہ کی رسم کی جائے تو اس پہ اب دولہا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے گا یا کہ وہ صرف وصول کر لے گا, اس کے بارے میں شرعی احکام ارشاد فرما دیجئے.
ٹھیک ہے, یہ کچھ علاقوں میں پھر انگوٹھی تو پہنائی جاتی ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی پہنانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم وصول کر لیتے ہیں, کیونکہ ہے ان کو کہ انہوں نے دینی ہی دینی ہے, یا ان کا طے شدہ ہوتا ہے باقاعدہ کہ جیسے ادھر سے یہ زیور جائے گا تو ادھر سے ایک انگوٹھی آئے گی, یہ ہوتا ہے, کیا کریں گے؟ پہننی نہیں ہے تو وصول کر لیں.
مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنانا اور اس کو خریدنا بھی ناجائز و گناہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا اس صورت کے اندر چاہیے یہ کہ پہلے سے ہی انہیں یہ بات بتا دی جائے تاکہ نہ وہ بنوا کر گناہ گار ہوں نہ خرید کر گناہ گار ہوں, ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو انگوٹھی دینی ہے اس کی جگہ آپ زنانہ انگوٹھی عورتوں والی انگوٹھی ہمیں جو ہے وہ دے دیجیے گا, بعد میں ہم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اپنی دلہن کو ہی دے دیں یا اور کسی جگہ استعمال کریں, وہ ہمارا معاملہ ہے, یا ان کو ٹوٹل ہی جو ہے وہ انگوٹھی سے منع کر دیا جائے اور چاندی کی انگوٹھی کا وزن بتا دیا جائے کہ آپ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ ہمیں دے دیں.
پیسوں کا اتنا فرق آئے گا نا, وہ
پیسوں کا تو فرق آئے گا, یا پھر یہ ہے کہ جناب آپ نے اگر رسم کے طور پہ دینا ہے تو آپ اس کی جگہ پیسے دے دیجیے گا, ہمیں جو ہے وہ آپ یہ نہیں دیجیے.
ٹھیک ہے, اگر بنا لی وہ بنا کے لے آتے ہیں, کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب آدمی ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے, تو اب بنا لیے اور یہ بارات چلے گی یہ نہیں پہنتا تو اس کو وصول کر لیتا ہے جو تحفہ ان کی طرف سے, بعد میں اس کو فروخت کرتے تھے.
جی فروخت کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب سب کے سامنے وصول کرے گا تو بہرحال اس کے اوپر تہمت کا تو ہے کہ جناب لوگ کہیں گے کہ یار یہ سونے کی انگوٹھی,
اور وہ اس طرح دیں گے بھی نہیں نا, اس طرح عام طور پہ دیتے بھی
جی, وہ چھپا کر انہوں نے دینی نہیں, انہوں نے اصل یہی ہوتا ہے کہ हाँ यानी वन टाइम में आप पहन ले, थोड़ी देर के लिए पहन ले फिर उतार दीजिएगा, तो लम्हा भर के लिए भी पहनना जो है वो जायज नहीं। और ये सोचे कि इसकी जगह पर अगर कल कयामत में आग की अंगूठी पहना दी गई तो क्या जितने लम्हे भर के लिए ये अंगूठी पहन रहा हूँ तो क्या आग की अंगूठी उतने लम्हे भर के लिए पहनने के मैं काबिल हूँ, पहन सकता हूँ? हरगिज़ कोई भी मुसलमान या कोई भी इंसान जो है वो इस बात का नहीं सोच भी नहीं सकता कि जहन्नम की आग इस कदर खतरनाक है। आज दुनिया की आग भी उतनी देर के लिए अगर गर्म हो जाए, वही अंगूठी जो है वो तपती हुई आ जाए, तो वो कोई उतने लम्हे भर के लिए भी नहीं पहनेगा। तो लिहाजा हरगिज़ हरगिज़ सामने वालों की बात में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके लिए कल क़यामत में शर्मिंदगी का बाइस बने।
ठीक है, कहते हैं कि बेटे का नाम सैयद मोहम्मद सुबहान असलम, ये रखना चाहते हैं, ये नाम है क्या है वहाँ के सवाल?
सुबहान नाम रखना जायज़ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और रब तआला के साथ खास है, तो अब्दुस सुबहान तो रखा जा सकता है, सुबहान नाम रखना जायज नहीं।
ठीक है, सोबान रख लीजिए, सहाबी रसूल का नाम है और आप इसकी जगह सोबान रख लें। सुबहान ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है वो बिल्कुल वाज़े जिस तरह लिखा था, सोबान ये सा से सा वाव बा अलिफ नून सोबान, तो सहाबी रसूल की नस्बत से रखेंगे इंशाल्लाह और इसकी बरकतें भी मिलेंगी। कुछ मजीद सवाल कॉज की सूरत में,
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि जोर का इब्तदाई वक्त कब शुरू होता है और इख्तिताम कब होता है, इसका शरी तरीका क्या है?
जोर का इब्तदाई और इख्तिताम इसका शरी तरीका, ये पूछ रहे हैं, वक्त ही पूछना मकसूद होगा कि असर का वक्त कब शुरू होता है या जोर का?
जोर का वक्त, जोर का वक्त जो है वो ज़हवाए कुबरा, जब सूरज जो है वो बिल्कुल सर पर आ जाता है और फिर उसके बाद जब वो ढलता है तो ये ज़हवाए कुबरा का वक्त कहलाता है, जब बिल्कुल सर पर होता है, और जब वो ढलता है तो ये जवाल हो जाता है सूरज को। लेकिन हमारे यहाँ ज़हवाए कुबरा को ही मकरू वक्त जवाल का वक्त कहा जाता है,
जब मकरू शुरू होता है हम कहते हैं
जवाल हो गया,
जवाल
का टाइम है, हालांकि वो जवाल का वक्त नहीं होता। बाहर जिसे आवाम जवाल का वक्त कहते हैं, जब वो वक्त खत्म हो जाएगा तो जोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। और आवाम जो कहती है वो तो 12 बजे के हिसाब से कहती है, लेकिन ये 12 बजे हो जरूरी नहीं है, कभी ये जो है वो 12:15 से भी हो सकता है, कभी 12:15 से भी हो सकता है, तो यह अप एंड डाउन जो है वो होता रहता है। तो लिहाजा जब ये वक्त ख़त्म होगा, आप जब नक्शा औकात है नमाज का जो औकात का नक्शा होता है उसमें आप देखेंगे तो ज़हवाए कुबरा का एक पूरा कॉलम होता है, यानी फजर का वक्त होता है, इसके बाद तुलू आफ्ताब का वक्त होता है, जो तीसरा कॉलम होता है वो ज़हवाए कुबरा का कॉलम होता है। तो ये कॉलम जो है वो जब ये शुरू, इसमें टाइम लिखा हुआ होगा, अब नक्शा औकात में जो चौथा कॉलम है वो लिखा हुआ है वक्त ज़ोहर, तो जो वक्त ज़ोहर शुरू हो रहा है गोया उसी वक्त जो है वो ज़हवाए कुबरा का वक्त ख़त्म हो रहा है। ये तो है जोहर का इब्तदाई वक्त। इख्तिताम वक्त जो है वो असर के वक्त तक है, कि असर का वक्त जब शुरू होता है तो जोहर का वक्त ख़त्म होता है। नक्शा औकात में जहां आप देखेंगे कि वक्त असर लिखा हुआ है तो वहीं पर ही समझें कि जहां वक्त असर शुरू हो रहा है साथ ही साथ वक्त जोहर भी ख़त्म हो रहा है।
ये एप्लीकेशन है औकात सलात जो अपने दावसामी के अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें आप देख इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे और इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन अगर इसको जूम कर सकें कुछ तो ये मौजूद होते हैं, आप आसानी के लिए अपने पास इसको रखा करें। इसमें हनफी वक्त असर का वक्त जैसे ही आगाज़ इसको लिखा है कि शुरू होगा तो साथ हनफी वक्त भी लिखा हुआ है, तो ये जोहर के इख्तिताम है और असर का आगाज़ है, यहाँ से असर का आगाज़ है, जोहर का यहाँ पर इख्तिताम है और आगे हनफी वक्त भी लिखा हुआ है। तो इस एप्लीकेशन को रखेंगे अपने पास तो इंशाल्लाह बहुत से आपको जो है वो आसानी रहेगी हर जगह इन औकात के हवाले से। प्रे टाइम एप्लीकेशन का नाम जो है वो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल रखिए। कुछ ये कह रहे हैं कि जवाल का वक्त क्या है और इसमें इबादत क्यों मना है, जवाल का वक्त क्या है, कितना होता है? इसका आमतौर पर मुख्तलिफ टाइम चेंज होता रहता है और तकरीबन 45 मिनट ये रहता है, और सुबह का जो मकरू वक्त होता है सूरज निकलने के तो वो 20 मिनट ये, और आखिरी जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त 20 मिनट ये औकात मकरूहा है, क्यों मना है, इबादत क्यों नहीं करेंगे इसमें?
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ اس میں ان تینوں اوقات پر سورج طلوع ہوتے وقت، سورج جب سر پر آ جائے اور جب سورج غروب ہو جائے، ان تینوں اوقات میں منع فرمایا سجدہ کرنے سے اور دیگر نماز پڑھنے سے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ اس وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ اس وقت ایسا عمل نہ کریں جو کہ ان کے مشابہت والا پایا جائے.
ٹھیک ہے. اور اس میں مختلقاً ساری باتیں تو منع نہیں، نماز پڑھنا منع ہے
جی، نماز پڑھنا جو ہے، سجدہ کرنا منع ہے، باقی جو ہے وہ ذکر و اذکار بالکل کیا جا سکتا ہے.
ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے. اور عصر کی نماز اگر رہتی ہو کسی کی،
اگر کسی کی نماز عصر اسی دن کی اگر رہتی ہے، تو وہ آخری 20 منٹ جو غروب آفتاب والے ہیں ان میں بھی ادا کر سکتا ہے، اگرچہ بلا عذر شرعی. اتنی نماز لیٹ کر دینا کہ آخری مکرو وقت آ جائے، یہ ناجائز و گناہ ہے.
لیکن اس کو پڑھنی پڑے گی،
پڑھنی ضرور
اگر
پڑے
ٹائم ہے تو پڑھنی پڑے گی،
کیونکہ وقت موجود ہے تو قضا سے بچانے کے لیے پڑھنی ضرور ہو،
پڑھنی ضروری. ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
سر پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الاذان رکھا ہے، تو یہ نام درست ہے؟
عبد الاذان نام انہوں نے رکھا ہے، نام بھی کیا بات ہے.
اذان تو ایک اسلامی شعار ہے، اذان کہا جاتا ہے، اذان کو کہا جاتا ہے مخصوص جو اعلان ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اس اعتبار سے تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اور عبد اذان ویسے ٹھیک نہیں ہے، اذان اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، کہ اللہ کے مبارک جو نام ہیں ان میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ نام بالکل آپ تبدیل کر لیں. عبد ہٹائیں گے، صرف اذان رکھیں وہ بھی نہ رکھیں، آپ اور کوئی نام رکھ لیں، کسی صحابی کی نسبت سے رکھ لیں، انشاءاللہ
حسان رکھ لیں،
ان کی یہاں بالکل ان کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. جی مزید.
میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے پچھلے رمضان سے کسی اسلامی بھائی کے ترغیب دلانے سے اس نے مدنی باکس اپنے گھر میں لگایا دعوت اسلامی کے لیے، روزانہ صدقہ دینے کے لیے. اب اس کے پاس کچھ 4-5 ہزار روپے رقم جمع ہو چکی ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ مدنی باکس میں جو نفلی صدقات روزانہ ڈالتا تھا، اب کیا وہ رقم زکوٰۃ میں دے سکتا ہے یا اس کو نفلی صدقات میں ہی دینی ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اس کی اپنی رقم ہے، اگر اس میں اس کی اپنی ہی ہے، فیملی کے دیگر افراد کی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کی اپنی ہی ملکیت پر ابھی موجود ہے، وہ اسے زکوٰۃ میں بھی دے سکتا ہے. البتہ اگر نیت یہ تھی کہ میں اس کو جو ہے وہ نفلی عطیات کے طور پر دوں گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ نیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے.
اچھا، جب یہ عام طور پر ڈالتے ہیں باکس میں، تو کیا ہوتا ہے گھر سے نکلے تو اب ایک نیت ہوتی ہے کہ صدقہ دے کے جائیں،
جی
صدقہ نکال دیں، اگرچہ چلیں باکس ابھی ان کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اب ایک طرح کی تو نیت یہ کر چکے ہیں، اور جی اس کو اپنی طرف سے اپنے تصرف سے نکال کر
نکال چکے
رکھ لیا ہے،
اسی لیے جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ جو نیت کی ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اسے استعمال کرنا چاہیے.
اور اس کا میں مشورہ دوں گا، آپ ہر ہفتے دے دیا کریں، یہ نیت پھر تبدیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. بعض کا تو ہوتا ہے یہ کفیل صاحب کافی رکھے رکھے کافی جمع ہو جاتے ہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر
شیطان نیتیں تبدیل کرواتا ہے،
اب نیت کرنے.
اور دوسرا یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے نا کہ صدقہ آپ نے اگرچہ نکال تو دیا، لیکن بہرحال اصل صدقہ آپ کو ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اپنے مصرف تک پہنچ جائے گا. تو اب آپ نے گھر میں اگر جمع کر کے رکھے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے، تو ایک اعتبار سے تو چلے نیت کے اعتبار سے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن بہرحال جو صدقہ اپنے مصرف تک پہنچنے والا ثواب ہے، وہ تاحال جو ہے وہ آپ کو مکمل نہیں ملا. تو لہٰذا اس کو ہر ہفتے یا جتنا جلدی ممکن ہو اس کو آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیا کریں، جہاں بھی دینا ہے پہنچانا ہے وہاں پہنچا دیا کریں.
ٹھیک ہے. ایک میسج یہ گجر خان سے، یہ کہتے ہیں استاد جی ہمارے ہاں لڑکا لڑکی کو ہی انگوٹھی وہ پہناتا ہے، تو یہی ہم نے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ لڑکے ہی پہناتے ہیں، اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ جائز نہیں ہے قبل از نکاح اس طرح کا کوئی بھی عمل، ان کا آپس میں درست نہیں ہوگا. اچھا جی، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ دیکھنے سے اور بعد میں اس کو منع کر دیتے ہیں، جھٹ سے جا کے منع کر دیا، تو اس کے بھی کوئی انداز کیا اختیار کرنے چاہیے؟
ایک رشتہ دیکھنے گئے یا جو ہے وہ سامنے والے دیکھنے آئے اور انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو اس صورت کے اندر احسن انداز میں منع کر دینا چاہیے، اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے،
اور لٹکا کے بھی نہیں رکھنا چاہیے
جی، یا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نہیں کرنا جو ہے وہ چاہتے. اب ایک یہ کہ لٹکا جواب ہی کوئی نہ دیں، یا یہ کہ جواب دیں تو ساتھ میں جو ہے وہ پوری لسٹ بیان کریں کہ جناب کیوں جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس میں سامنے والوں کی جو ہے وہ سخت ترین دل آزاری کی صورت ہوتی ہے، بلکہ کئی صورتوں کے اندر آپ کی جانب سے گویا ان کے اوپر تہمت یا الزام والی صورت بھی جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے، تو ان کو احسن انداز میں جو ہے وہ منع کر دیا جائے۔ بس اوقات رشتہ کروانے والیاں اس میں ہوتا ہے کہ بھائی وجہ بتا دو تاکہ میں کوئی وجہ بتا کر انہیں منع کروں، تو ان کی باتوں میں بھی نہ آئیں، انہیں منع کر دیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لہٰذا ہم آپ انہیں منع کر دیں۔
اچھا دونوں فریق میں اس میں ہوتے ہیں، بعض کا تو ادھر والے بھی لڑکی والے بھی کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی، آپ نے دیکھا کیوں، آپ آئے کیوں، یہ تو ایک آئیں گے وہ بھی دیکھا ہے انہوں نے رشتہ نہیں سمجھ میں آیا، تو ان کو بھی زیادہ اصرار پہ نہیں کرنا چاہیے نا،
بالکل ایسے دونوں طرف سے
آپ ہمیں وجہ بتائیں، ریزن بتائیں، تب آپ
کہ وہ ریزن بتائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ برا لگے گا،
برا لگ جائے گا،
آپ کو نہ لگے تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے کانوں تک بات پہنچے تو اسے برا لگے،
برا لگ جائے،
تو لہٰذا دونوں جانب سے ہی اس معاملے پر اس وقت تک جب تک کہ بات آگے نہیں بڑھی دل کو جو ہے وہ واضح طور پر کلیئر۔ اچھا یہ کاروبار میں بھی ہوتا ہے
جی جی،
کہ آپ کوئی چیز کسی کی دیکھنے چلے گئے خریدنے کے لیے، آپ نے بھاؤ تاؤ جو ہے وہ پوچھا اس سے، تو اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ جناب آپ لے کے جائیں، یہ کیا کہ آپ نے میرا اتنا ٹائم ضائع کیا، تو بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ آئے ہیں، آپ کاروبار کرنے بیٹھے ہوئے، تو گاہک تو جو ہے وہ معلومات لیتا ہی ہے، سمجھ میں اس کو نہیں آتی بس اوقات کوئی چیز، تو وہی بات ہے کہ ان تمام امور کے اندر دونوں طرف فریقین کو جو ہے وہ اپنا
بڑے زبردستی کہ آپ نے سوٹ اتنے تھان کھلوائیں لے کے جانا پڑے گا، اتنے مجھ سے جوتے کے باکس آپ نے نکلوا لیے ہیں اور اب لے کے جاؤ، بس ان میں سے پسند کرو، کیا وجہ کیوں نہیں پسند آ رہا آپ اپنا وہ بتائیں، ہو سکتا ہے بھائی اس کو قیمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا اس چیز کی وہ قیمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو جس کے اوپر آپ کا اصرار ہے، تو یہ جبر نہیں ہونے چاہیے اس میں، دونوں طرف کے نہ بیجا تنگ کرنا چاہیے ان کو بھی جا کر کہ لینا کچھ نہیں ہے اور خامخواہ جا کے ان کو تنگ کر رہے ہیں فضول میں، اور نہ ادھر دکاندار کو ایسا، اور رشتے میں بالخصوص، بلکہ میں تو کہوں گا آج کل تو آسان ہے، اگر آپ نے کسی دعوت کے ذریعے کسی کو دیکھ لیا، وہاں پہ ظاہر گھر کی خواتین ہوتی ہیں، وہاں پہ اس لڑکی کو بھی دیکھ لیا، ان کی والدہ سے بھی مل لیا، تاکہ وہ زیادہ وہ والا معاملہ ہی نہ آئے کہ گھر پہ گئے پوری دعوت ہوئی سب کچھ ہو اس کے بعد منع کریں، دوسرا منع کرنے کے بھی بعض اوقات کفیل صاحب جو ریزن بیان کیے جاتے ہیں اب اس میں نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو چیزیں لڑکی کے اختیار میں نہیں ہیں، اب اس کا رنگ ساولا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں یوں ہیں، یہ کیوں آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، رب نے پیدا فرمایا جس صورت میں چاہ پیدا فرمایا ہے، اب اس کے اندر نقص نکالنا، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کا، بعض کہتے ہیں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے کوئی آپ کے یہاں کبھی بھی بیٹیاں نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں کے یہاں بیٹیاں نہیں ہوں گی، تو اس طرح کے معاملات دوسروں کی بیٹیوں کا یوں مذاق نہیں بنانا چاہیے، ہرگز نہیں بنانا چاہیے، بس کسی طرح بھی آپ وہ اپنا معاملہ ہے اس کو کلیئر کرنے کے، آپ پسند نہیں آیا رشتہ تو اس کو منع کر دیا جائے، اب لٹکا کر نہ رکھا جائے، یہ ہم بتائیں گے اس دوران بعض کا تلاش کہیں اور جاری ہوتی ہے، ان کو بھی لٹکا کر رکھا ہوتا ہے، تو یہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی مزید کچھ کون تارک
تاریخ والے سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو لہنے جلی کی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی لہنے جلی کی غلطیاں ہوں تو وہ جماعت کرائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
لہنے جلی کی غلطیاں پوری بھی وضاحت تو آئے گی اس کی، کیا کہیں گے؟
لہنے جلی کے اندر معنی فاسد ہی جو ہے وہ عمومی طور پر ہوتا ہے، بہرحال دار و مدار جو ہے وہ معنی فساد پر ہے کہ اگر معنی فاسد ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جس میں لہنے جلی کی غلطیاں پائی جاتی ہیں اس کو امام بننا جائز نہیں ہے،
نہیں، اور اس کا فیصلہ خود یہ کیسے، اس کا فیصلہ کرنے کا بھی کوئی ہوگا معیار،
اس کا فیصلہ ابھی
خود ایک دو تختیاں پڑی ہوئی ہیں اور یا کچھ اس طرح کی چیزیں اس نے سیکھی ہیں کہ یہ لہنے جلی ہیں،
جو ماہر قاری ہے وہی اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، قاری کے ذریعے سے ہی فیصلہ کروایا جائے، خود سے جو ہے وہ مقتدی امام کے بارے میں یوں فیصلہ نہ کرے، ہاں اگر بہت زیادہ قرائن ہیں تو یہی ہے کہ یا تو ان سے بات کر لی جائے یا کسی قاری صاحب کو ان کے پیچھے لا کے نماز پڑھوا لی جائے،
یہ ایک انداز اچھا ہوتا
ہے، خاموشی سے ایک یہ کہ آپ ریکارڈنگز کریں، یہ بھی ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہے، یہی ہے کہ آپ اپنے کسی قاری صاحب کو بول دیں کہ بھائی اس دن آپ نماز پڑھ لیں مغرب کی یا عشاء کی کوئی،
بالکل
وہ سن لیں گے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، پھر امام صاحب کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی
ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ داڑھی کے لیے اس میں اس کے خط وغیرہ کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا ناجائز ہے, اور یہ فقط نیچے سے ہی نہیں بلکہ سائڈوں سے بھی یہی حکم ہے,
ایک مٹھی
ہو. یہاں پر جو ہے وہ کنپٹی پر اوپر کی طرف جو ہے وہ ایک ہڈی ہے, اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو اس سے نیچے جو ہے وہ داڑھی ہوتی ہے, اور داڑھی جو ہے وہ یہ جبڑے کی ہڈی پر جو ہے وہ اگ رہی ہوتی ہے. گال کا جو حصہ ہے اس پر جو ہے وہ داڑھی نہیں ہوتی. اگر اس پر کوئی بال آئے ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ خط کے اندر صاف کروایا جا سکتا ہے.
اچھا, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ان کو خط بنانے کے نا خط بنا رہے ہیں, تو اب وہ ساری داڑھی بھی سیٹ کرانی, خشکشی بنا لینی, اوپر سے بھی کروانا, نیچے سے بھی
سیٹنگ کروا,
اور اس کو سیٹ کرا, پوری ٹوٹل کا نام ہی خط دے دیا کہ ہم اس کو خط بنا رہے ہیں. تو مدنی چین کے ناظرین اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, جو خط کی بتائیے کہ یہ گال ہے, گال پر جو بال ہیں یہ جو ہمارے بال جس میں عمومی طور پہ بڑھتی نہیں ہے یہ والے بال, تو یہاں پہ خط بنانا. بعض خط کو بھی بہت کھینچ کر نیچے لے آتے ہیں, ادھر سے بھی نیچے لے, ادھر سے بھی خط کو بھی نیچے لے آتے ہیں, اس کا بھی خیال وہ رکھنا ہوگا. یہ ہمارے ہونٹوں کے نیچے جو بال ہیں یہ گچی کے بال کہلاتے ہیں, اس کو بھی کاٹنا, اس کو مونڈنا یہ جائز نہیں ہے. اور عام طور پہ جو لوگوں میں رائج ہے بالکل اس کو باریک کر دیتے ہیں کاٹ کر, یہ بالکل اس کے تو اجازت نہیں ہے. اچھا, پھر ایک طرف ادھر آئیں کفیل صاحب, آپ نے یہ بتایا بھی نا یہاں پہ جو کلموں کی صورت آتی ہے نا, اب لوگ اس کو کلمے, یہاں تک اگر کیمرہ دکھا سکے نا یہ پوری, تو کلمے اس کو جو ہے نا وہ نیچے تک
لے آتے
ہیں کہ بھئی یہ پورا نیچے تک ہم آئیں گے تو یہ کلمے ہماری. تو یہ جو آپ یہاں ہاتھ رکھیں, آپ کیا ہڈی ہوگی یہ سب کیا ہے, بالکل آنکھ کے برابر میں ایک ہڈی جا رہی ہے, اسی کو کنپٹی یہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو کنپٹی ہے اس کے نیچے یہ بال داڑھی میں ہے, یہ پھر بال وہ یہ سب داڑھی میں ہوں گے کنپٹی کے نیچے, اس کے اوپر جو ہڈی کے اوپر ہے وہ قلم کہلائے گی. تو قلموں کے نیچے امام علیہ السنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ داڑھی ہی فرمایا ہے, اور یہ بھی لوگ بالکل اس کو باریک کرتے کرتے یہاں سے شروع کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, چاروں سمت دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے ایک مٹھی سے زائد ہیں بال بالفرد. اور جیسے یہ بال ہیں, اب یہ ہیں, یہ مٹھی ہے اور ایک مٹھی سے یہ زائد ہو رہے, اب اس طرح کچھ مٹھی سے زائد تراش لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تراش سکتے ہیں, ان کو کاٹ بھی سکتے ہیں. نیچے سے بھی آپ نے چیک کی, تھوڑی سے مٹھی نہیں بنانی, بعض ایسے تھوڑی سے بناتے ہیں اور پھر اوپر سے کفیل بھائی ان کی اور چھوٹی ہو جاتی داڑھی. تو یہ داڑھی ہے, اس کو یہاں سے اب یہ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ بال. یہاں میں مشورہ بھی دوں گا, کچھ لوگ گیلے گیلے بالوں میں بالکل وہ ناپ تول کر کے نا اس کے چار انگل بنا کر مٹھی بنا کر اس کو کاٹ لیتے ہیں, پھر وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اگر کچھ قدرے بال بڑے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہاں, البتہ مٹھی سے زائد تراشنا یہ جائز ہے, بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طول و عرض سے بال کو لیا کرتے تھے, یعنی ان کو آپ تراش لیا کرتے تھے جو مٹھی سے زائد ہوتے ہیں. تو اس انداز سے خط بھی بنانا یہ جائز ہے, لیکن اس انداز سے ہو کہ لوگوں کو عجیب تر نہ لگو. لوگ سوال کرتے رہتے ہیں یار یہ بھی داڑھی ہے, یعنی اتنا نیچے گہرائی کے بالکل ایک چاند نما بنا کے نیچے تک اس کو داڑھی وہ کر لیتے ہیں, اتنا گہرائی کا خط وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح کلموں والا جو سلسلہ ہے, یعنی کلموں کے نیچے, اور میں نے جو بتایا کہ کان کے ہمارے جو ارد گرد کے یہ بال ہیں یہ داڑھی کے بال ہیں, ان کو باریک نہیں کرنے. البتہ پھر جبڑے سے نیچے جو اگر کوئی خط بناتا ہے یہ والے بال صاف کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ پھر زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو خط کی یہی صرف کیفیت ہے, باقی خشخشی داڑھی کر لینا یہ سب بند کرنا, اور اس کو ایک خط کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم خط بنوا رہے ہیں, یہ خط وہ والا خط نہیں ہے. خط صرف اتنا کہ جو بال داڑھی کے اندر کاٹنا جائز ہے, یعنی گالوں پر جو ایسے چھوٹے چھوٹے بال جس کے اندر عام طور پر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ان کو صاف کرنا, ان کو خط بنا لینا, لیکن وہ بھی ایسی گہرائی میں نہ ہوں کہ وہ بالکل ایک چاند کی طرح اور نیچے کے سارے بال بھی چلے جائیں, ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. داڑھی رکھنے والے بھی افراد بعض اوقات یہ دو تین طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں, تو امید ہے کہ داڑھی کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں جو حکم شرعی ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا, اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. مدنی چین کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات پر درست طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملے.